السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
خیبر ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب پاکستانی فوج کا آپریشن، دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے اضافی دستے تعینات۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے مزید 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت مخالف نعرے لگانے کی وجہ سے ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے خلاف بغاوت کا مقدمہ۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے الزامات کی تردید کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں مسلمان مظاہرین پر حفاظت دستوں کی فائرنگ، 5 ہلاک 22 زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں کے ایک گروپ نے ایران کے ایک ہوائی اڈے سے پرواز کر کے شام کے عسکری پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ اور کرد پیشمرگا فورسز عراقی شہر موسل کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور نیو یارک میں حکام نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے ایک امام مسجد اور ان کے ساتھی کے قتل کے شبے میں بروکلین کے ایک شخص پر الزامات عائد کیے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے سرحد کے آر پار دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے پاک افغان سرحد کے ساتھ ایک نیا فوجی آپریشن شروع کیا ہے، اور دشوار گزار وادی راجگال میں فوجی دستوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے دستوں کی تعیناتی کا مقصد بلند پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کی آمد پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
پاکستانی فوج کے افغان سرحد سے ملحقہ اپنے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خیبر ایجنسی کی وادی راجگال میں مزید فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق اس کا مقصد خیبر ایجنسی کی بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ہر موسم میں استعمال ہونے والے دروں کے ذریعے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ واضح رہے کہ خیبر ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب اس کارروائی کا آغاز ایسے وقت کیا گیا جب پاکستان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں تواتر سے یہ بیانات سامنے آتے رہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنایا جائے۔ پاک افغان سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سب سے مصروف گزرگاہ تورخم پر پاکستان نے آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ بھی تعمیر کیا ہے، جس پر افغانستان کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مزید کئی مقامات پر بھی ایسے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ سرحد کی نگرانی سے متعلق پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور اسی سبب دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ بھی پیدا ہوا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد کی مؤثر نگرانی پوری خطے کے مفاد میں ہے۔
اس میں میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کے بلکہ پورے ریجن میں لوگوں کو فائدہ ہوگا اور دنیا پوری کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ وار اینڈ ٹیرر پہ کنٹرول ہوگا جب آپ جو دہشت گرد لوگ ہیں، جو لوگ قتل و غارت کرنے والے بارڈر پر نہیں کر سکیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امیج پاکستان کا بھی بڑھے گا، ریجن میں بھی امن ہوگا اور پوری دنیا میں بھی، کیونکہ یہی دہشت گرد ان کے تانے بانے ہیں باہر دنیا دوسرے ملکوں میں بھی، تو وہ رک جائیں گے۔
واضح رہے کہ ایک روز قبل یعنی پیر کو پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سول آرم فورسز کی 29 مزید ونگز تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد سرحد کی نگرانی اور داخلی سلامتی کو بہتر بنانا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سمیت اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک تھی۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کی قومی لائحہ پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا اعلان بھی کیا گیا، جس کے سربراہ وزیراعظم نواز شریف کی مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا ہوں گے۔ واضح رہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ پر عمل درآمد کی رفتار میں سستی پر فوج کی قیادت کی طرف سے گزشتہ ہفتے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، جن پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں اور تعلیمی اداروں پر حملوں میں عام شہریوں کو قتل کرنے کے سنگین جرائم ثابت ہوئے تھے۔ انہیں سن 2014 میں پشاور اسکول پر حملے کے بعد ایک خصوصی فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے مزید 11 دہشت گردوں کی سزاؤں کی توثیق کر دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق ان مجرموں کو مختلف مقدمات میں سزائے موت سنائی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ جن مجرموں کی سزائے موت کی توثیق کی گئی وہ بلوچستان پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل محمد فیاض کے قتل کے علاوہ پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے ISI کے ایک انسپکٹر، فوج کے ایک میجر عابد مجید اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کو مارنے میں ملوث تھے۔ فوج کے مطابق یہ دہشت گرد ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے اور ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں بھی ملوث پائے گئے۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ محض فوجی عدالتوں کے قیام یا سزائے موت دینے سے ان کے بقول دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کی سزا سے جرائم کم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو یہ ان ملکوں میں جہاں موت کی سزا بہت زیادہ دی جاتی ہے وہاں بھی حالات کچھ زیادہ پرامن نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں بھی خراب ہی ہوتی ہے۔
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گردوں کے مولک ترین حملے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ ان عدالتوں سے اب تک درجنوں مجرموں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، لیکن ملک میں انسانی حقوق اور بعض وکلا تنظیمیں فوجی عدالتوں کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکی ہیں، جبکہ ان عدالتوں سے سزائیں پانے والے بعض مجرموں نے ملکی عدالت عظمیٰ سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ جن مشتبہ شدت پسندوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئیں ان میں سے بعض کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو نہ تو اپنی مرضی کا وکیل مل سکا اور نہ ہی ان کے خلاف چلائے جانے والے مقدمات کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔ حکومت اور فوج کا موقف ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران مجرموں کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور فوجی عدالتوں سے ملنے والی سزاؤں کے خلاف وہ اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان حکومت فوجی عدالتوں کے قیام پر ہونے والی تنقید کو یہ کہہ کر مسترد کرتی ہے کہ ملک کو درپیش مخصوص حالات میں ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ جس آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں اسے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا، لیکن عدالت عظمیٰ نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو برقرار رکھنے کا کہا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں حکومت احتجاج کو طاقت کے زور سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے تازہ واقعات میں 5 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یہ ہے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے آرپاتھن علاقے میں حفاظت دستوں کی مقامی آبادی پر کی جا رہی مبینہ زیادتیوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا کہ بھارت کے وفاقی پولیس فورس CRPF کے دستے وہاں پہنچے اور جیسا کہ مقیموں نے الزام لگایا ہے مظاہرین پر اندھادھند گولیاں چلائیں۔ 4 افراد موقع ہی پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 درجن افراد جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایک مقامی ڈاکٹر محمد افضل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حفاظت دستوں نے پیر اور منگل کی رات علاقے میں آ کر نجی املاک کو نقصان پہنچایا اور شہریوں کی مار پیٹ کی۔ اطلاعات کے مطابق آرپاتھن اور آس پاس کے دیہات میں گزشتہ کئی دن سے بھارت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، جبکہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے جاتے رہے اور باغی نغمے نشر کیے جاتے رہے۔ جیسے کہ بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے بعد ایک معمول بن گیا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ منگل کی صبح آرپاتھن کی تقریباً پوری آبادی سڑکوں پر آ گئی اور حفاظت دستوں کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے لگی۔ اسی دوران وہاں سی آر پی ایف پہنچی، جس نے مظاہرین پر فائرنگ کی۔ تاہم سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ مظاہرین نے سی آر پی ایف کی ایک گاڑی پر زبردست پتھراؤ کیا اور یہ کہ اس میں سوار اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی۔ ادھر جنوبی ضلع اننت ناگ کے لارکی پورا میں فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان ہلاک اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ گزشتہ 39 دن کے دوران مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 63 ہو گئی ہے، جبکہ تشدد کے دوران 2 پولیس والے بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر کے بٹمالو علاقے میں کرفیو کے باوجود مظاہروں اور اس دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ پیر کی رات سے جاری ہے۔ علاقے میں اس وقت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جب حفاظت دستوں نے ایک 16 سالہ مقامی طالب علم یاسر احمد شیخ کو نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقامی لوگوں نے اسے ایک ٹارگٹ کلنگ قرار دیا اور کہا کہ غالباً حفاظت دستوں نے پیر کو دن کے دوران سری نگر کے نوہٹا علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں سی آر پی کے ایک آفیسر پرمود کمار کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے طالب علم کو ہدف بنایا، لیکن عہدیداروں نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ علاقے میں حفاظت دستوں پر شدید پتھراؤ ہو رہا تھا اور جوابی کاروائی کے دوران طالب علم مارا گیا۔ دریاسنا سری نگر کے شمال میں واقع گاندربل ضلع کے کرہامہ علاقے کے لوگوں نے نامہ نگاروں کو فون پر بتایا کہ فوج نے وہاں نجی مکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور بند پڑی دکانوں کے شٹر اکھاڑ کر ان میں موجود مال اسباب کو لوٹ لیا یا پھر انہیں نظر آتش کر دیا۔ 13 افراد کو زخمی حالت میں سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سری نگر میں جب پولیس عہدیداروں سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ضلع سطح پر تعینات افسران علاقے کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں اور اس موقع پر جب انہیں صحیح صورتحال کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، علاقے کے لوگوں کے الزام کی تصدیق یا تردید کرنا ممکن نہیں ہے۔ دریاسنا وادی کشمیر میں کرفیو اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے، انٹرنیٹ سروسز بند پڑی ہیں، جبکہ موبائل فون سروسز بھی جزوی طور پر روک دی گئی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی فوجی عہدیداروں نے چین کو یقین دلایا ہے کہ انہیں جنوبی کوریا کے اس فیصلے سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میزائل شکن دفاعی نظام نصب کر رہا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے اتفاق کیا تھا کہ وہ سول میں ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا دفاعی نظام یا تھارڈ نصب کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ چین میں سرکاری میڈیا کی تنصیب کا نشانہ بنا ہے، جہاں اس نظام کی تعیناتی سے یہ خدشہ ہے کہ یہ چینی میزائلوں کا پیچھا کرنے کی غرض سے لگایا گیا ہے۔ امریکی جنرل مارک ملے نے منگل کے روز اپنے چینی ہم منصب جنرل لی یو چینگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان تنصیبات پر بات کی اور امریکہ کے اس عہد کا اعادہ کیا کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق اس دھماکے کا ہدف ایک مرکزی شاہراہ پر پولیس کی تنصیب تھی۔ عہدیداروں کے مطابق دھماکے میں کم از کم 25 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے عمارت کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ پولیس نے اس کا الزام کردستان ورکرز پارٹی کے باغیوں پر عائد کیا ہے۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں کے ایک گروپ نے ایران کے ایک ہوائی اڈے سے پرواز کر کے شام کے عسکری پسندوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ حملوں کا نشانہ داعش کے ٹھکانے اور جہاد فتح شام گروپ تھا، جسے پہلے النصرہ فرنٹ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حملے حلب، دیر الزور اور ادلب میں کیے گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ملک سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی شمخانی کے حوالے سے بتایا کہ ایران اور روس شام کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں تعاون کر رہے ہیں اور اس مشن میں ایک دوسرے کی تنصیبات بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کرد پیشمرگہ فورسز عراقی شہر موصل کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے نامہ نگار علی جوان مردی نے موصل کے جنوب مشرقی حصے کے اگلے مورچوں سے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، جس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اسد نصیر۔
پیشمرگہ فورسز کے ساتھ میدان جنگ سے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے نامہ نگار علی جوان مردی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ابھی چند گھنٹے پیشتر فوجی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ رات کا وقت ہے مگر سونے کی مہلت نہیں ہے۔ ان کی پیش رفت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے زیر قیادت اتحاد داعش کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دے گا۔ بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی جنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ پیشمرگہ کی پیش قدمی اس لیے سست ہے کہ عسکریت پسندوں نے ایسے مکانات میں پناہ لے رکھی ہے جن کے اندر سرنگیں کھدی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ جا کر رک گئے ہیں کیونکہ پیشمرگہ کے فوجی حکام نامہ نگاروں کو آگے نہیں لے جانا چاہتے۔ ابھی تک پیشمرگہ کے 2 جنگجو ہلاک اور 6 زخمی ہو چکے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں پیشمرگہ کے لڑاکوں کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں، لیکن میرے خیال میں دستوں کے درمیان معقول رابطہ موجود نہیں ہے۔ کچھ جنگجو اپنے طور پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ پیشمرگہ کے ایک کمانڈر کہتے ہیں، خوش قسمتی سے ہم نے آج 10 دیہاتوں کو واگزار کرا لیا ہے، یعنی تقریباً 200 کلومیٹر رقبے پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں یہاں سے موصل 18 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ جن دیہاتوں کو واگزار کرا لیا گیا ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ کب تعمیر کیا جائے گا تاکہ یہاں کے رہائشی اپنے علاقوں اور گھروں میں واپس آ کر دوبارہ آباد ہو سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک میں حکام نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے ایک امام مسجد اور ان کے ساتھی کے قتل کے شعبے میں بروکلن کے ایک شخص پر الزامات عائد کیے ہیں۔ ایک نامعلوم رپورٹر کی آواز، یہ رپورٹر آسکر سے سوال کر رہے ہیں کہ آسکر، کیا تم نے انہیں اس لیے گولی ماری کیونکہ وہ مسلمان تھے؟ کیا تم نے ان پر فائرنگ کی کیونکہ وہ مسلمان تھے؟ آسکر، آسکر، تم نے انہیں کیوں گولی ماری؟ یہ تھے ایک رپورٹر کے الفاظ۔ پولیس کا کہنا تھا کہ 35 سالہ آسکر مورہل کو اتوار کے روز پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن اس گرفتاری کا تعلق اس قتل سے نہیں تھا۔ آسکر نے ایک گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ قتل کے علاوہ اس پر الزام ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر ہتھیار اپنے قبضے میں رکھے تھے۔ 55 سالہ امام آخون جی اور ان کے 64 سالہ ساتھی تھار الدین کو ہفتے کے روز قریب سے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا جب وہ نماز پڑھنے کے بعد سڑک پر جا رہے تھے۔ امریکہ کے وسط مغربی ریاست وسکانسن کے شہر میں جہاں ایک پولیس افسر کی گولی سے سیافام شخص کی ہلاکت پر 2 راتوں سے احتجاجوں کے بعد پیر کے روز عہدیداروں نے محتاط رد عمل میں بتایا ہے کہ کشیدگی میں کمی ہوئی ہے۔ ملوا کی پولیس چیف ایڈورڈ فلن نے کہا، ملوا کی پولیس کے چیف ایڈورڈ فلن کہہ رہے ہیں، ہماری کچھ لوگوں سے جو بہت غصے میں تھے جھڑپیں ہوئی ہیں، ہم نے کوئی آدھے درجن افراد کو گرفتار کیا ہے، اس سے کچھ اثر ہوا ہے، لیکن کمیونٹی کے کچھ افراد آگے آئے ہیں اور انہوں نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکام نے کم عمر نوجوانوں کے اجتماع پر رات 10 بجے سے کرفیو نافذ کر دیا۔ یہ احتجاج ہفتے کے روز 23 سالہ سلویل اسمتھ کے قتل کے بعد شروع ہوئے تھے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست وسکانسن کے شہر میں ایک پولیس افسر کی گولی سے سیافم شخص کی ہلاکت پر جو احتجاج جاری تھا اس کی رپورٹ آپ نے سنی۔ زیمبیا کے صدر ایک سخت انتخابی مقابلے کے بعد دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ صدر حکمراں پیٹریاٹک فرنٹ کے ایڈگر لونگو نے 50% سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ فتح حاصل کی ہے، اور اپنے قریبی حریف یونائیٹڈ پارٹی برائے قومی ترقی کے حکائندے ہیچیلیما کو شکست دی ہے، جنہیں 48% سے کم ووٹ ملے۔ الیکشن کمیشن کے چیف ایزون چیلو نے کہا کہ جمعرات کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق لونگو باقاعدہ طور پر دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ آسٹریا کی پولیس نے بتایا ہے کہ منگل کے روز مغربی آسٹریا میں ایک ٹرین پر چاقو سے حملہ کرنے والے ذہنی مریض کے کسی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ شخص جسے 60 سالہ جرمن شہری کے طور پر شناخت کیا گیا ہے بظاہر مخبوط الحواس ہے، جس نے سلز کے دیہات کے نزدیک ٹرین پر دو مسافروں پر حملہ کیا تھا۔ پولیس کے ترجمان اسپٹس ہوفر نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس شخص کا تارق وطن کا پس منظر نہیں ہے، وہ ہر طریقے سے محض ذہنی مریض ہے اور یہ دہشت گردی کا اقدام نہیں ہے۔ حملہ آور شہر بینگیس جا رہا تھا جہاں اس کے دو نوجوانوں پر چھری سے حملہ کیا۔ پہلے نوجوان کو پیٹ اور پیٹ پر چاقو مارا گیا جبکہ دوسرے 17 سالہ نوجوان کے گلے پر وار کیا گیا۔ حملہ آور نے بعد میں پولیس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ دونوں زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے گوانٹانامو بے سے 15 قیدی متحدہ عرب امارات بھیجے ہیں۔ صدر باراک اوباما کے دور میں کسی ایک دن میں گوانٹانامو بے کے حراستی مرکز سے منتقل کیے جانے والے قیدیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ جن قیدیوں کو منتقل کیا گیا ہے ان میں سے 12 یمنی جبکہ 3 افغانی شہری ہیں۔ صدر باراک اوباما نے اپنے دور صدارت کی پہلی مدت میں اس حراستی مرکز کو بند کرنے کی امید کا اظہار کیا تھا، لیکن انہیں ریپبلکن جماعت کے بہت سے قانون سازوں کے علاوہ اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض قانون سازوں کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے مطابق کیوبا میں قائم اب اس حراستی مرکز میں قیدیوں کی تعداد 61 رہ گئی ہے۔ امریکہ نے اس ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے کی مذمت کی ہے جس میں جنوبی سوڈان کے فوجیوں نے دارالحکومت جوبا کے ایک ہوٹل میں متعدد غیر ملکی امدادی کارکنوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور ایک صحافی کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سیمنتا پاور نے جنوبی سوڈان کے عہدیداروں سے واقعے کی تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے کہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدوار داخلی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں اپنی پالیسیوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اوہائیو میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پارٹی کی حکمت عملی بیان کی، جبکہ پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت کرتے ہوئے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ امریکہ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ امریکی سیاست کے منظر نامے کی تازہ تفصیل وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا ہتسکا ہوک کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی ریاست اوہائیو کے ینگز ٹاؤن میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر صدر اوباما اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں داعش کے عروج کے ذمہ دار ہیں اور وہ جب صدر بنیں گے تو عسکریت پسندوں کو شکست دے دیں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں
We will partner with King Abdullah of Jordan and the President of Egypt, President Sisi, and all others who recognize this ideology.
ہم اردن کے شاہ عبداللہ، مصر کے صدر سسی اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شراکت داری کریں گے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہلاکت کے نظریے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ اس نئے مشن کی تکمیل کے لیے ہم نیٹو کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی مہم کے مینیجر پال مینافورٹ نے یوکرین کی اس پارٹی کے لیے خاصی بڑی رقم لے کر کام کیا جس کے روس کے ساتھ قریبی رابطے تھے۔ مینافورٹ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے پارٹی سے کوئی رقم وصول کی ہے، تاہم ماضی میں ان کے ایسے کاروبار کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے جن کا تعلق روس سے نکلتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے پیر کے روز اسرائیل میں بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ایسے تقریباً 3 لاکھ اسرائیلی امریکی شہریوں کی حمایت حاصل کرنا ہے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی اسرائیلی شاخ کے نمائندے زیویکا براڈ کہتے ہیں
They don't even remember that they can vote and this time we're going to convince them that
انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، انہیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس بار ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ ان کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ میں ایک ایسے صدر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اسرائیلی حکومت کا طرفدار ہو۔ دوسری طرف ہیلری کلنٹن بھی ان ووٹروں کو راغب کر رہی ہیں۔ پینسلوینیا میں دوہری شہریت رکھنے والوں سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
I know some of you may have friends up here in northeastern Pennsylvania who are thinking about voting for Trump, you know.
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ مجھے علم ہے کہ شمال مشرق پینسلوینیا میں آپ کے دوست ٹرمپ کو ووٹ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی علم ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کو ٹرمپ کو ووٹ دینے سے باز رکھیں۔ اس ریلی سے نائب صدر جو بائیڈن نے بھی خطاب کیا، یہ کہتے ہیں،
Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
ٹرمپ کے خیالات نہ صرف غلط ہیں بلکہ وہ خطرناک اور غیر امریکی ہیں۔ یہ ہمارے آئین سے بے بہرا ہے۔ یہ دہشت گردوں اور ان کے پروپیگنڈے کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے یہ اشارے ملے ہیں کہ اب تک ہیلری کلنٹن کو ٹرمپ کے مقابلے میں 7% سبقت حاصل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ دنوں پاکستانی امریکی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم اپنا کا 39واں سالانہ اجلاس واشنگٹن میں منعقد ہوا۔ اس میں پاکستانی سینما کو خراج پیش کرنے کے لیے بھی ایک تقریب ہوئی، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے ٹیلی ویژن اور فلموں کے اداکاروں نے شرکت کی۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔
اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہے، لیکن یہ شام کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ فلمی دنیا اور ٹیلی ویژن کے نامور ستاروں، سدا بہار گیتوں اور خوبصورت اداکاری کے رنگوں سے سجی یہ شام، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کا آج اپنے کل کے مقبول ستاروں اور ان کے لازوال کام کو خراج پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنا کے 39ویں سالانہ کنونشن کی ایک تقریب، اے ٹریبیوٹ ٹو لالی ووڈ۔ یہ ہے پاکستانی نوجوان گلوکار اور اداکار عدیل چودھری، جو گائیکی کے علاوہ بھارتی فلموں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس ایونٹ میں اداکار ندیم بیگ کی فلموں کے گیت گا کر انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا اور اپنے گیت بھی گائے۔ عدیل چودھری پاکستان اور بھارت کے درمیان فن کے میدان میں تعاون کو خوش آئند سمجھتے ہیں۔
بہت اچھی چیز ہے، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ بالی ووڈ فلمس یہاں پہ لگیں تو تبھی پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی ہوئی بڑی، آگے سینماز بنے، اسکرینز آئیں، اور پروڈیوسر کو بھی تبھی فائدہ ہوتا ہے اگر اس کی فلم ہر جگہ لگے۔ سو آئی تھنک یہ کراس سینما ہونا چاہیے، اسی طرح پاکستان میں تو چل رہی ہے، سو آئی تھنک انڈیا میں بھی پاکستانی فلمیں لگنی چاہیے، کیونکہ پاکستانی فلمیں بہت کم لگتی ہیں وہاں۔
Biggest actor and celebrity and the one and only Madam Noorjahan, and I'm going to give tribute to her, which is like, you know, it's, I feel so proud to be here and doing this.
فلم انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام رانی بیگم، جن کو میں ہمیشہ، جن کی فالوور بھی تھی اور ان کو میں ہمیشہ پسند بھی کرتی ہوں، تو ان کو میں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔
آئی ایم پلینگ ٹریبیوٹ ٹو شبنم جی، اینڈ شی از اے بگ نیم، ماشاء اللہ، شی از اے لیونگ لیجنڈ، اینڈ بیوٹیفل سانگز ہیو بین پکچرائزڈ آن ہر۔
پاکستانی فلموں اور ڈراموں کے مشہور اداکار احسن خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔
یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں مجھے کل ملے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بہت، I feel so happy, I'm feeling so proud۔
شو کے آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ممتاز ستاروں کو خراج پیش کرنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔
لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، ہم نے فرسٹ ٹائم لیجنڈز کو، جس میں ندیم، شبنم، زیبا، وحید مراد اینڈ میڈم نور جہاں اور رانی، ان کو ٹریبیوٹ دیا۔
اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستانی امریکیوں کی ایک بڑی تعداد آئی تھی۔ انہوں نے اس ایونٹ کو نہ صرف پسند کیا بلکہ رقص بھی کیا اور اپنے پسندیدہ فنکاروں سے ملاقات بھی کی۔
بہت بہترین پرفارمنس تھی، ویری انٹرٹیننگ
ایونٹ، بہت بہترین ہے، کافی مزہ آ رہا ہے۔ میرے جو ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈانس کر رہے تھے اندر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کراچی میں 2013 سے جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس کے بارے میں تاثر ملا جلا ہے، تاہم لشکر جھنگوی کے 4 مشتبہ جنگجوؤں کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے، باوجود اس کے کہ کراچی آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے۔ آج بھی شہر میں عسکریت پسندوں کی موجودگی اور ان کی کاروائیوں کے حوالے سے مختلف حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ منگل کو کراچی میں ایس آئی یو یعنی کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے کل عدم لشکر جھنگوی کے 4 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایس آئی یو کے اعلی افسر ایس ایس پی فاروق آوان کے دفتر سے جاری ہونے والے پریس ریلیز کے مطابق، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ڈسکو موڑ سے یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ ایس ایس پی فاروق آوان کے معاون محمد زبیر نے وائس آف امریکہ کو اس سلسلے میں بتایا،
لشکر جھنگوی عالمی کے 4 دہشت گرد کو گرفتار کیا ہم نے۔ یہ دہشت گرد جعلی پولیس موبائل اور پولیس کی وردیوں میں جو ہے وارداتیں کرتے تھے، قتل، اغوا، ڈکیتی، بھتہ خوری کی مختلف وارداتوں میں مطلوب بھی تھے اور اس میں انوالو بھی ہیں، اور مختلف تھانہ جات میں ان کے کیسز بھی رجسٹرڈ ہیں۔ ایک کیس 2007 میں نیشنل بینک کے وائس پریزیڈنٹ کے پی ایس او لیاقت حسین کو لال فلیٹ گلستان جوہر سے اغوا کر کے انہوں نے قتل کیا۔ نمبر 2 پہ 2007 میں قید آباد کے علاقے سے قادیانی ڈاکٹر حمید اللہ کو بھی اغوا کر کے قتل کیا تھا، اور ان سے مختلف جو ہے اقسام کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔
کراچی میں جاری آپریشن اور شہر کی امن و امان کی صورتحال پر اس آپریشن کے اثرات کے حوالے سے صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
نظم جماعتیں کوئی ناپید یا بالکل غائب نہیں ہو گئی ہیں، یہ موقع دیکھ کے واردات کرتی ہیں، لیکن اپنے جو سی ٹی ڈی ہے، جو رینجرز ہیں، ان کے انٹرن مل کر جو آپریشن کر رہے ہیں ان سے ان کو پکڑ بھی رہے ہیں، اور ان کا فوکس شفٹ ہو گیا کراچی سے شکارپور جیکبت کی طرف چلے گئے، وہاں پر زیادہ یہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کراچی میں امن و امان کے بحال کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایک نیا عزم جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں پرائم منسٹر صاحب نے دکھایا ہے، کوئی نیا اسٹرکچر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہے ان ایکشن سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔
کراچی آپریشن اور شہر کی امن و امان کی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے کہا،
کراچی میں یعنی پچھلے 10 سال سے جب سے دہشت گردی کا معاملہ شروع ہوا ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد پولیس، رینجرز اور انٹرویو ایجنسیاں دہشت گردوں کی گرفتاریوں کا دعویٰ کرتی ہیں، مارے جانے کی بھی خبریں آتی ہیں، مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑیں جو ہے ختم نہیں ہو رہی، اور یہ جو آپریشن ہے جو کراچی میں چل رہا ہے اس میں کوئی بنیادی خامی ہے، اور جب تک مکمل طور پر ریاست کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا یہ معاملہ قابو میں نہیں آئے گا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر اس کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ایلیزبتھ ٹروڈو نے کہا کہ ان کا ملک ان تمام مثبت اقدامات کی حمایت کرتا ہے جس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ ترجمان نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارتی وزیراعظم مودی کی تقریر سے متعلق سوال پر جواب دینے سے گریز کیا۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں امریکی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق بات چیت کے طریقہ کار کو پاکستان اور بھارت نے ہی طے کرنا ہے۔ ترجمان کے بقول دونوں ملک باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی مثبت اقدامات اٹھائیں گے امریکہ ان کی حمایت کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان ایلیزبتھ ٹروڈیو نے پیر کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر سے متعلق امریکہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وہ کشمیر میں ہونے والی جھڑپوں سے آگاہ ہیں اور انہیں تشدد پر تشویش ہے اور وہ اس کے پرامن حل کی تلاش کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ایک پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کو خوش آئند قرار دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کی میز تک کون لائے گا۔
لیکن یہ ہے کہ دونوں ممالک کو، انڈیا یا پاکستان ہے، ان کو اس چیز کی طرف کون لائے گا؟ واشنگٹن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پتا ہے کہ انڈیا کبھی نہیں آئے گا، پاکستان تو آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کو بنیادی طور پر بڑی اہم ضرورت ہے اور پاکستان چاہتا بھی ہے کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ ہندوستان کی جو ہٹ درمی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو کردار وائٹ ہاؤس یا واشنگٹن کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔
امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان پر کسی بھی طرح کے رد عمل سے اجتناب کیا جس میں بھارتی وزیراعظم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق سوال اٹھایا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے پیر کو خطاب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کی بھی بات کی جائے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ کے اوائل میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اب تک لگ بھگ 60 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان روز اول ہی سے ایک متنازع معاملہ چلا آ رہا ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ خیال کیا جاتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی بھارت میں قائم شاخ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے الزام لگایا گیا ہے کہ ایک تقریب کے دوران جس میں بھارتی وزیر داخلہ بھی موجود تھے، تنظیم کے کارکنوں نے بھارت مخالف نعرے لگائے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بنگلور کی پولیس نے ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر بھارت مخالف نعرے لگانے کی وجہ سے انسانی حقوق کے ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے خلاف منگل کے روز بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا۔ بی جے پی کی طلبہ شاخ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد نے الزام عائد کیا تھا اور پولیس میں شکایت کی تھی کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ملازموں نے بھارت مخالف نعرے بازی کی ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشورا نے بتایا کہ بنگلور میں ہونے والے پروگرام میں کشمیر کی آزادی کے نعرے لگانے کی وجہ سے مقدمہ قائم کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق آزادی حامی کشمیریوں میں بیشتر نوجوان اور طلبہ تھے اور ان کی کشمیری پنڈتوں کے ایک رہنما کے ساتھ بحث ہوئی تھی۔ کشمیری پنڈت نے فوج کی ستائش کی تھی۔ یہ پروگرام بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کے سلسلے میں یونائٹیڈ تھیالوجیکل کالج میں منعقد ہوا تھا۔ پروگرام انسانی حقوق کی مبینہ پامالی کے خلاف تین شہروں میں چلائی جانے والی مہم کا ایک حصہ تھا۔ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے کارکنوں نے ہفتے کے روز ہونے والے اس پروگرام کے خلاف کانفرنس ہال کے باہر احتجاج کیا تھا۔ پھر اتوار کے روز انہوں نے میسور کے بی جے پی ایم پی پرتاپ سنہا کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے پولیس میں کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ودیارتھی پریشد نے پروگرام کی ایک سی ڈی بھی پولیس کو سونپی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیہ نے کہا کہ پولیس جانچ کر رہی ہے اور قانون اپنا کام کرے گا۔ ادھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ملازموں کے ذریعے بھارت مخالف نعرے لگانے کے الزام کی تردید کی۔ اس نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے کسی بھی ملازم نے کسی بھی موقع پر بھارت مخالف نعرہ نہیں لگایا۔ بیان کے مطابق بین الاقوامی قانون اشتعال انگیزی، امتیاز اور تشدد کے بغیر اظہار خیال کی آزادی اور کسی بھی مسئلے کے سیاسی حل کی پرامن وکالت کی اجازت دیتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پروگرام کے آخر میں بعض شرکا نے نعرے لگائے تھے اور ان میں سے بعض نے آزادی کا حوالہ دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے رویے کی وجہ سے بقول اس کے سچائی کے اظہار اور کشمیر میں دشواریوں سے دو چار لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، اس سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آئندہ دنوں افغانستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ صوبائی حکام نے بتایا ہے کہ یہ مہم دور افتادہ مشرقی علاقوں کے ہزاروں بچوں کے لیے ہوگی جو داعش کے زیر تسلط رہا ہے۔ پولیو کے ٹیکوں کی مہم پچھلے 18 ماہ سے زیادہ مدت سے تعطل کا شکار رہی ہے، چونکہ صحت عامہ کے کارکنان سفر کے دوران محفوظ نہیں تھے۔ یہ کشیدہ 3 اضلاع صوبے ننگرہار میں واقع ہیں، جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ نئی مہم ملک کے 14 صوبوں کے 137 اضلاع میں چلائی جائے گی جہاں پولیو وائرس متحرک ہے۔ شام کے شمالی شہر مومبیچ کے مقامی رہائشی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ امریکہ کی زیر حمایت اتحاد نے اس شہر کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلا تسکہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
اتوار کے روز شام کے شمالی شہر منبج کے مقامی شہری اپنے شہر میں دوبارہ واپس پہنچ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 3 مہینے سے یہ شہر جنگ کی صورتحال میں پھنسا ہوا تھا، گلی محلوں میں لڑائی اور دہشت گردی کا راج تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب اس اہم شہر پر 2 سال قبل داعش نے قبضہ جما لیا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کی زیر حمایت اتحادی فورسز نے اس علاقے کو داعش سے واگزار کرانے کے لیے اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں، اور بالآخر 1 ہفتہ قبل اتحادی فورسز کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے سینکڑوں افراد کو آزاد کرا لیا جنہیں داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ حسنا عبداللہ یہاں کی مقامی شہری ہے، یہ کہتی ہیں،
One of my cousins was killed and the other one, thank God, returned, but he lost his eye.
حسنا عبداللہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ایک کزن ہلاک کر دیا گیا، دوسرا زندہ سلامت تو ہے مگر اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ داعش کے جنگجو میری خالہ کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ غرض اس شہر میں ہر طرح کی بربریت ہو رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ ایسی ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ دمشق کے مضافات میں سرکاری فوجوں نے راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ روسی جنگی طیاروں کے ساتھ سرکاری فوجیں شام کے مختلف علاقوں میں حملے کر رہی ہیں، اور ہزاروں شہری اپنی جان بچانے کے لیے ایسے علاقوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ شام میں خانہ جنگی گزشتہ 5 برسوں سے جاری ہے اور ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ان یتیم بچوں کے استاد محمد جعفر کہتے ہیں،
We take care of their educational needs and support them with the help of civil society organizations.
محمد جعفر کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم بچوں کی تعلیم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حت الامکان کوششیں کرتے ہیں۔ کئی شہری تنظیمیں ہماری مدد بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے ادارے میں سارے ملک سے یتیم اور بے سہارا بچے آ رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہر ہم سے جو بھی ممکن ہو سکے گا ہم کریں گے۔ جس عمارت میں یہ بچے مقیم ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ 400 بچوں کی گنجائش ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ملک میں جہاں 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد خانہ جنگی کی بھیٹ چڑھ گئے ہوں، وہاں پر ہر روز یتیم بچوں کی تعداد بڑھتی ہی جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریو ڈی جینیرو برازیل میں جاری اولمپکس کھیلوں میں شہرت پانے والی نئی امریکی جمناسٹ سیمون بائلز منگل کے روز 4th طلائی تمغے کے لیے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ بائلز پیر کے روز اس وقت 5 طلائی تمغے حاصل کرنے والی پہلی خاتون بننے میں ناکام ہو گئیں جب انہوں نے ایک بیم پر اپنا توازن کھو دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ اولمپک مقابلے جب بھی منعقد ہوتے ہیں تو میزبان ملک میں ایک ایتھلیٹس ویلیج بنایا جاتا ہے جس میں وہ ہزاروں لوگ قیام کرتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ان اولمپک مقابلوں سے وابستہ ہوتے ہیں، مگر ان ہزاروں صحافیوں کا کیا جائے جو ان کھیلوں کی خبریں دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو میزبان شہر کے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور بیشتر میڈیا ویلج نامی ان بلند و بالا عمارتوں میں ٹھہرتے ہیں جن کے اپارٹمنٹس اولمپکس کے بعد یا تو فروخت کر دیے جاتے ہیں یا کرائے پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے پارک بریور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایسی ہی ایک عمارت میں قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ سنتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
اسے بڑا میڈیا ویلج کہا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سڑک کے اس پار ہے اور دونوں ملا کر ایک بہت بڑا رہائشی بلاک بناتے ہیں جن میں 2500 سے زیادہ صحافی قیام پذیر ہیں۔ یہ نیا کمپلیکس اولمپک پارک سے صرف 30 منٹ کی مسافت پر ہے، مگر کوپا کبانا بیچ سے اس کا فاصلہ 90 منٹ کا ہے۔ ریو میں کھیلوں کے لیے دیگر زیریں ڈھانچے کی طرح اس کمپلیکس کی تعمیر بھی بہت عجلت میں کی گئی۔ ڈرک گیرلو بیلجیم کے ایک رپورٹر ہیں اور اب تک 8 اولمپک مقابلوں کی کوریج کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عمارتوں میں خامیاں رہ گئی ہیں۔
You enter the apartment and then you see that of course they had to do this really rapidly.
آپ اپارٹمنٹ میں داخل ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلا شبہ ان کی تعمیر بہت عجلت میں کی گئی ہے۔ ہمارے اپارٹمنٹ میں بھی ہمیں غسل خانوں میں مسئلہ رہا ہے۔ تاہم گیرلو کہتے ہیں کہ اس میڈیا ویلج کے حالات خاصے مخدوش ہیں۔
You know it is low budget, you see it, you cannot compare it with what we have for example in Belgium. It's basic but it's okay.
آپ جانیے اس کی تعمیر بہت کم رقم میں کی گئی ہے، ہم اس کا موازنہ بیلجیم سے نہیں کر سکتے۔ کھانا بنیادی چیز ہے مگر یہ ٹھیک ہے، ہم سب عیش و آرام کے عادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اسے قبول کرتے ہوئے اپنا اصل کام پورا کرنا ہوگا۔ یہاں آپ کو وہ سب ملے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، مثلاً ورزش کا کمرہ، کیفیٹیریا اور پیراکی کی تالاب بھی، اس کے علاوہ مل کر بیٹھنے کے مقامات بھی، حتیٰ کہ لانڈری بھی جہاں آپ اپنے کپڑے مفت دھو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو مشین مل جائے۔ مگر دیگر بہت سے نامہ نگاروں کی طرح ایلیسن مورو کہتی ہیں کہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ تمام سہولتوں سے لطف اندوز ہوا جائے۔
I'm poolside. I look out on the pool. I mean, I'm never here, so I can't go in the pool, but I like it here. And they've got this commissary.
میں تالاب کی جانب ہوں، میں تالاب کو دیکھ سکتی ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں ہوتی ہی نہیں، میں پول میں نہیں جا سکتی، مگر مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں ایک باقاعدہ سٹور موجود ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے، چنانچہ اس سے چیزیں کافی آسان ہو گئی ہیں، ورنہ تو اس سے بدتر ہو سکتی تھیں۔ ایک عام سٹور جہاں قیمتیں روایتی دکانوں سے زیادہ ہیں، میڈیا ویلج میں رہنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ شام 8 بجے سے نصف شب تک کے اوقات مصروف ترین ہوتے ہیں، اور سٹور پر کام کرنے والی اینا بیٹریز کہتی ہیں کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ کھیلوں کی کوریج دیر تک کرنی پڑتی ہے، اور ان گرمائی کھیلوں کی کوریج دیر تک کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے بعض نمائندے اتنا وقت نکال ہی لیتے ہیں کہ کچھ دیر رک کر کچھ مشروبات لیں اور پھر سونے کے لیے چلے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کیلیفورنیا کے ایک دیہاتی قصبے میں جنگل کی آگ نے 100 سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور ہزارہا افراد انخلا پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسسٹنٹ فائر مارشل پال لوبنتھال نے کہا ہے کہ اس آگ سے ہر چیز جل رہی ہے، گھاس جل گئی ہے، سبزیوں، گھروں اور کاروباروں میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ اندرون شہر لوئر لیک تک پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم زمینی اور فضائی دونوں کوششیں کر رہے ہیں، جو بھی اتنا جلد ممکن ہو وہ کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ کانگریگیشن اڈار ریم ہے، جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی۔ اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ یہ یہودی ثقافت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔
اڈاٹ ریم کا آغاز 1980 میں کیا گیا، اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے۔ 1991 میں میں نے یہاں کام شروع کیا۔ اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں۔
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پری اسکول سے 2nd گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہجے بھی سیکھتے ہیں۔ تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں۔ یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے۔
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں۔
یہ بہت دلچسپ ہے، ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے۔
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے۔
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے۔
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے، تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے۔
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں۔ ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے۔ میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں۔
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے۔ میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے، جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
بہت سے سینگاگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں۔
اسے انگریزی میں سکل کیپ کہا جاتا ہے۔ ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں۔
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں۔
And so you wear it like this. And over here, these are the names of relatives.
یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے۔
So right here we have the prayer books that we use and our
یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں۔ مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں ہیں۔
These are the prayers that we say.
اس سینگاگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
فرانس اور اٹلی کے کیتھولک ماننے والوں نے مظاہرے کیے، جن میں کٹر انتہا پسندوں کے ہاتھوں فادر یوک ہیمل کے صفاکانہ قتل پر احتجاج کیا گیا۔ ان مظاہروں میں دونوں ملکوں کے مسلمان بھی عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کرتے ہوئے شامل ہوئے۔ رومن کیتھیڈرل میں جہاں 85 سالہ فادر ہیمل کا گلا کاٹا گیا تھا، تقریباً 2000 کلیسائی حلقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ مسلمان بھی شریک تھے۔ روئن ڈومینیکے لیبرن کے آرچ بشپ نے اس اجتماع میں مسلمانوں کی شرکت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی موجودگی اس بات کی تصدیق ہے کہ خدا کے نام پر قتل اور تشدد کو آپ مسترد کرتے ہیں۔ چرچ کے باہر مسلمانوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا، کسی سے بھی نفرت کے بجائے سب کے لیے محبت۔ نیس کے جنوبی شہر میں 14 جولائی کو ایک کٹر انتہا پسند نے ایک ٹرک کو 84 افراد پر چڑھا کر ہلاک کر دیا تھا۔ علاقے کے مسلمان امام عثمان عیسیٰ اوئی نے کیتھولک اجتماع میں مسلمانوں کے ایک وفد کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دہشت اور بربریت کے خلاف ہم سب کو متحد رہنا چاہیے۔ اٹلی کے شہر روم میں سینٹ ماریا چرچ میں مسلمان زعما نے عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کی۔ اٹلی میں اسلامک کمیونٹیز کی یونین کے رکن محمد ابن محمد نے جمعے کے خطبے میں مسلمانوں سے کہا کہ وہ ہر اس شخص کے بارے میں اطلاع دیں جو معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے درپے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ عقیقت مندوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سچ بولنے کے لیے تیار ہیں۔ لومبارڈ صوبے کے بریشا شہر کی وبارنو مسجد کے امام احمد البلازی نے بڑی جرات سے کٹر انتہا پسندوں کے خلاف تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مذہب کو مسخ اور بدنام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت خوفناک ہے کہ بہت سے لوگ تمام مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب الگ چیز ہے اور دوسری طرف ایسے مسلمانوں کا رویہ ہے جو ہماری نمائندگی بالکل نہیں کرتے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا تھا کہ بہت سے مسلمان اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کٹر انتہا پسند دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کے عقیدے کو ہائی جیک کر لیں۔ دہشت گرد خواہ چھت پر کھڑے ہو کر با آواز بلند یہ اعلان کریں کہ ان کے جرائم میں خدا کی رضا اور منشا شامل ہے، مگر آپ ان ٹھگوں کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ ابھی تک ایسی کوئی تیز دھار والی تلوار نہیں بنی ہے جو سچائی کا گلا کاٹ سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے شعبہ جینیات کے پروفیسر اسٹیو جونز کا کہنا ہے کہ انسان کا 50% ڈی این اے کیلے جیسا ہے، گویا کیلا انسان کا نصف رشتہ دار ہے۔ کئی ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اب حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ کیلے کی طرح چاول بھی انسان کا رشتہ دار ہے اور اس کا انسان سے خون کا رشتہ ہے۔ چاول سے نہ صرف خون حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے اصلی خون کی طرح بلا خوف و خطر مریضوں کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول کے پودوں میں انسانی ڈی این اے کی پیوند کاری کر کے خون کا ایک اہم جز پلازما حاصل کیا جا سکتا ہے، جسے ہسپتالوں میں ان مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا جنہیں خون کی اشد ضرورت ہو۔ ماہرین کو توقع ہے کہ چاول کی جینیاتی فصل کاشت کر کے اتنی بڑی مقدار میں انسانی خون کا متبادل حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پھر شاید خون کا عطیہ دینے والوں کی ضرورت باقی نہ رہے۔ دنیا بھر میں خون کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس کے مقابلے میں عطیہ دینے والوں کی کمی نے سائنسدانوں کی توجہ خون کے ایسے متبادل تیار کرنے پر مرکوز کروا دی ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اصلی انسانی خون جیسا ہو اور اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے محفوظ ہو۔ حال ہی میں برطانوی سائنسدانوں نے سٹیم سیل سے لیبارٹری میں اصلی خون تیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبارٹری میں تیار کیے جانے والا خون ایک اشرے کے اندر میڈیکل سٹوروں پر کھلے عام ملنے لگے گا۔ اور اب حال ہی میں چین کے سائنسدانوں نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے چاول کے پودے میں جینیاتی تبدیلی کر کے کامیابی کے ساتھ ایسی فصل اگا لی ہے جو انسانی خون کا حقیقی متبادل فراہم کر سکتی ہے۔ چین کی ووہان یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاول میں جینیاتی تبدیلیاں کر کے بڑی مقدار میں ہیومن سیرم ایلبومینیم کاشت کیا جا سکتا ہے جو اسپتالوں میں خون بالخصوص پلازما کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ پلازما عطیے سے حاصل ہونے والے خون سے تیار کیا جاتا ہے۔ خون کا 55% حصہ پلازما پر مشتمل ہوتا ہے۔ پلازما خون میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، جن میں ہارمونز، وٹامنز اور معدنیات اور خوراک فراہم کرنے والے دیگر مرکبات کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا اور استعمال شدہ فاسد مادوں کو اخراج کے لیے جگر اور گردوں تک واپس لے جانا شامل ہے۔ گویا پلازما خوراک کی فراہمی اور اندرونی صفائی جیسے اہم ترین امور انجام دیتا ہے۔ وسطی چین میں واقع ووہان یونیورسٹی کے سائنسدان ڈاکٹر وائی چنگ یانگ، جو اس تحقیق کے سربراہ ہیں، چاول سے پلازما کی تیاری کے لیے منفرد طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے چاولوں کی ایک قسم میں بیکٹیریا کی مدد سے انسانی ڈی این اے داخل کیا، جس سے چاول کے پودے انسانی خون کا پلازما تیار کرنے لگے۔ جریدہ پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چاول سے حاصل ہونے والے پروٹین کیمیائی اور طبی لحاظ سے اصلی خون جیسے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔